السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک انتہا پسندوں کے خلاف اس کی جنگ میں چین کی مدد کرے گا. وزیر اعظم شریف نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ بات کہی. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم اس بات پر رضامند ہو گئے کہ پاکستان انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جیسی دہشت گرد قوتوں کے خلاف چین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنائے گا. چین اور پاکستان نے ایسے میں 19 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کی بیجنگ میں قیادت کے ساتھ وسیع البنیاد بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فوجوں نے خیبر ایجنسی کے علاقے میں رات شدید گولہ باری کر کے کم از کم 17 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا. عہدیداروں کے مطابق یہ جنگجو سپن کامر کے علاقے میں اس وقت مارے گئے جب سیکیورٹی فورسز نے ایک چیک پوسٹ پر کیے گئے حملے کو پسپا کر دیا. جاپان کے وزیر خارجہ نے بیجنگ میں باضابطہ طور پر اپنے ہم منصب چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. دو برسوں میں ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. فومیو کیشیدا اور چین کے وانگ جی نے ہفتے کے روز ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کی اعلی قیادت کے درمیان سربراہ اجلاس کے امکان کا لائحہ عمل تیار کیا جو ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون کی کانفرنس کے موقع پر الگ سے ہو سکے. یہ کانفرنس پیر کے روز سے بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بیجنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما نے عراق میں آئندہ مہینوں کے دوران 1500 مزید امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے جو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے مشن کا حصہ ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ فوجی جنگی کاروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے لیکن عراقی اور کرد افواج کی ٹریننگ اور مشاورت کا فریضہ سنبھالیں گے. صدر اوباما کانگریس سے اس مہم کے لیے 5.6 ارب ڈالرز فنڈ کی فراہمی کے لیے کہیں گے. جمعے کے اس اعلان سے پہلے صدر اوباما نے کانگریس کے لیڈروں سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے بارے میں توقع تھی کہ وہ قانون سازوں سے فنڈز کی درخواست اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے کے لیے کانگریس کے ووٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ عراق بھیجے جانے والا اضافی عملہ بغداد اور اربیل کے باہر قائم مراکز میں کام کرے گا اور عراقیوں کی مشاورت اور اعانت کرے گا جبکہ باقی امریکی فوجی ملک بھر کے مختلف حصوں میں عراقی افواج کی تربیت کریں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس یوکرین میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. جان کیری نے بیجنگ میں ایپک کانفرنس کے لیے جمع رپورٹروں کو بتایا کہ بعض حقائق پر اختلافات کے باوجود واشنگٹن اور ماسکو یوکرین میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں کچھ معلومات کا تبادلہ کریں گے. جان کیری نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ایک مختصر ملاقات کے بعد یہ بیان دیا. مسٹر لاوروف نے یوکرین میں اپنے ملک کی فوجی سطح پر ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹروں کے سوالات کا جواب دینے سے بھی گریز کیا. اس سے پہلے کیو میں یوکرین کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے سرحد کے قریب روسی فوجی گاڑیوں کے جمع ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یوکرین کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اینڈری لائسینکو نے یہ بھی کہا کہ مغرب کی طرف سے علیحدگی پسند ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں ماسکو کی طرف سے ہتھیاروں اور فوجیوں کے ساتھ پشت پناہی کا الزام لگایا جاتا ہے. روس اس بغاوت میں براہ راست کسی نوعیت کے کردار کو مسترد کرتا ہے. اس تنازع میں اپریل سے اب تک 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی عوام نے منگل کے روز ہونے والے انتخابات میں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن ان کے لیے کام کرے, جبکہ صدر کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکی عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واشنگٹن میں کام کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ تعطل کی وجہ سے اکتا چکے ہیں. وہ مزید تعاون دیکھنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, خاص طور پر مجھ پر, کہ ہم اس بات کو ممکن بنائیں. امریکہ کے صدر براک اوباما نے امریکی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے آزمودہ تجربہ کار فوجیوں کو احترام پیش کرنے میں شامل ہوں. سپیکر جان بینر نے بھی ملک کے آزمودہ فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے میں جب ہم ان کی قربانیوں پر غور کر رہے ہیں, ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ان وعدوں کی پاسداری کی جائے گی جو ہم نے ان سے اور ان کے خاندانوں سے کیے ہیں. منگل کے روز ویٹرنز ڈے کے موقع پر وفاقی تعطیل ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دی نیوز. آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جیمز لوبس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جن موضوعات پہ، ان میں شامل ہیں عسکریت پسندی، اور آج اس کے تین اینگل ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم کا چین کو یہ یقین دلانا کہ جو ملٹنسی ہے اس کے صوبے سنکیانگ میں جاری ہے، اس میں پاکستان اپنا اس کے خاتمے میں کردار ادا کرے گا اور پورا اس میں تعاون کرے گا۔ پاکستان کے اندر اپنی عسکریت پسندی کی ایک ویو ہے جس کے خلاف پاکستان کی فوج مصروف عمل ہے، اور آج خیبر ایجنسی میں بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 17 ملٹنٹس جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ یہ بھی ہم جانیں گے پروگرام کے سلسلے میں کہ آئی ایس، یعنی جس کو داعش بھی کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ، اس کے فٹ پرنٹس پاکستان میں۔ آج روزنامہ ڈان نے ایک تفصیلی خبر بھی اس ریفرنس میں جاری کی ہے باقاعدہ شواہد کے ساتھ، جس میں ایک کیا کہنا چاہیے کہ رپورٹ بھیجی گئی ہے وفاقی اداروں کو، وفاقی حکومت کو اور سیکورٹی کے اداروں کو، کہ داعش نے خاص طور پہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 10,000 سے 12,000 عسکریت پسندوں کو ریکروٹ کر لیا ہے، ہائر کر لیا ہے، اور وہ مختلف شہروں میں پاکستان کی فوج کی جو تنصیبات یا اس کی عمارات ہیں اور سرکاری عمارات، اس کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ صدر باراک اوباما، ان کی طرف سے مزید 1500 فوجیوں کو عراق بھجوانے کی منظوری، اور ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یہ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پہ بہت ساری انفارمیشن شیئر کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ ہمارا تیسرا اور آخری جو سیگمنٹ ہوگا وہ پاکستان چائنا ایم او یوز، کل ہم نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی، اور بعض مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے، چائنا کے، معافی چاہتا ہوں، کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں کم از کم $35 بلین ورتھ کے، تو اس میں ان کے بقول یہ سافٹ لونز ہیں، نہ کہ یہ ڈائریکٹ کوئی سرمایہ کاری ہے، اور اس کی ایک کاسٹ بھی ہے جو ان کے بقول پاکستان کو دینا پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ماہرین اس کا انالیسس کریں گے، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر میں ہونے والی یہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ یا لون کتنے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، ملٹنسی۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف چین کے دورے پہ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے خطے میں تمام دہشت گرد عناصر بشمول ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے ہفتے کے روز جو ایک بیان جاری کیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بیجنگ میں چین کے صدر یی جنگ پنگ سے ملاقات میں ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان ایسٹ ترکمانستان کے اندر کارروائیاں کرے گا۔ ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ، ترکستان موومنٹ جو ہے، یہ چائنا کے صوبے سنکیانگ میں رپورٹڈلی وہ آپریٹ کرتی ہے، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ ویغور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے، اور گزشتہ 2 برسوں میں کم سینکڑوں افراد کے ہلاک ہونے کی وہاں سے اطلاعات آ چکی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی فورسز کے خلاف بقول وزیر اعظم میاں نواز شریف کے، وہ تعاون جاری رکھے گا، نہ صرف چائنا کے ساتھ بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی، اور اس میں اپنی کوآرڈینیشن بہتر کرے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے کامران بخاری صاحب نے، وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسز اسٹریٹ فور، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور مبشر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، ڈان گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آج جس ڈان کی خبر کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ ان کی ایکسکلوسیو بھی تھی۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مبشر زیدی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، پہلے اگر ہم چل لیں اس پہ بات کرتے کر لیتے ہیں، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اس کی پریزنس پاکستان کے اندر، اور وزیر اعظم کی یہ یقین دہانی کہ وہ ان کو ایریڈیکیٹ کرنے میں اور چائنا سے عسکریت پسندی کے خاتمے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ آپ کے خیال میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اس کی کس حد تک پریزنس ہے پاکستانی علاقوں میں؟
پاکستان سے مخالفت کر رہا ہے، سنکیانگ کی شدت پسند جو ہے وہاں سے بارڈر کے پاکستان کے ہیں۔
جی مبشر صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی لینڈ لائن ہو تو پروڈیوسر کو ضرور دیجئے تاکہ اس پہ ہم آپ کو ری ڈائل کر سکیں۔ کامران بخاری صاحب، یہی سوال آپ سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اس کی کتنی پریزنس ہے پاکستان میں، چائنا کے لیے کتنے کنسرنز ہیں، اور پاکستان کیسے اس کو ایڈریس کرے گا؟
اگر تو ہم یہ جو ای ٹی آئی ایم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، جو چائنیز جو شنجیانگ پروونس ہے اس میں کارروائیاں کرتا ہے، تو اس کی جو پاکستان میں پریزنس ہے اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو وہ سب سے سے چھوٹا گروپ ہے میں سمجھتا ہوں غیر ملکی جو دہشت گرد ہیں یا جہادی گروپس ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا عربی بھی ہیں, القاعدہ کے ازبیک بھی ہیں اور دیگر سینٹرل ایشیائی ممالک سے بھی لوگ ہیں. اسی طریقے سے ایران کے جو جند اللہ یا جیش العدل جو ایتھنک بلوچی اور سنی جو اسلامسٹ گروپس ہیں وہ بھی ہیں, اسی طریقے سے جو ہے اینٹی انڈین ایلیمنٹس بھی جو ہیں. تو ان سب میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے چھوٹا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو جغرافیائی لحاظ سے جو ہے پاکستان میں پناہ تو لی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان کو بیس بنا کر جو ہے چائنا کے اندر کاروائی کرنا خاصا مشکل ہے, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور لوجسٹیکل ایک جو ہے وہ اپنا مشکلات کا سامنا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لیے چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, اور اس وجہ سے اگر جو ہے جو چین کے جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر کاروائی یا نظر رکھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت وہ زیادہ جو ہے فعال ہے بجائے بنسبت دوسرے جو ہے نا تنظیموں کے. ایک تو وہ بڑی بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ چائنا کو پرائیورٹی دی جاتی ہے.
آپ کے خیال میں کامران وہ کیا مشترکہ مفادات ہیں کہ اگر یہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اس کے فائٹرز یا اس کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آ کے قیام کرتے ہیں یا ان کو سیف ہیونز ملتی ہیں, تو وہ کیا کامن انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں لوکل ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ؟
دیکھیے ایک تو جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز دوسری ویڈیوز سے ذرا مختلف ہوتی ہیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ترکک زبان میں بات کرتے ہیں, لیکن ترکک زبان میں یہ وہ ترکی کی جو سکرپٹ ہے یوز نہیں کرتے, یہ فارسی کی سکرپٹ یوز کرتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ منفرد ہیں. یہ ان کا جو ہے زیادہ تر جو وہ جو میل جول ہے یا لنکیجز ہیں وہ کرگز اور تاجک ملیٹنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ ازبیک کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر ان کو پناہ ضرور مل سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ٹرانس نیشنل جو نیکسس ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی زیادہ وہ وہاں بیٹھ کر کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا جیوگرافی کو اگر لیا جائے تو وہ بہت بڑے جو ہے وہ سٹمبلنگ بلاک ہے ان کے لیے. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل ایشیا سے بارڈر لگتا ہے اپنا شنجیانگ کا, وہاں پر زیادہ ان کی شاید جو ہے وہ آپریشنل سیلز ہیں یا ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں. تو پاکستان میں وہ پھر یا وہ القاعدہ یا اس طریقے سے جو ہے جو ٹی ٹی پی ٹائپ کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, کیونکہ نہ تو وہ واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں نہ ان کو رسائی ہے. تو وہ پھر ان کا ایک ٹرانس نیشنل ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ چین اسپیسیفکلی چین کو مد نظر ضرور رکھتے ہیں, ان کا وہ جو ہے نا وہ گھر ہے وہاں پر وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو جس کو گلوبل جہادزم کا فینومنا ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں.
آپ کے خیال میں شکل و حیات کے اعتبار سے یہ ای ٹی آئی ایم کے ملیٹنٹس کو ڈیفرینشیٹ کرنا آسان ہے, ان کی شناخت ان کو علیحدگی سے ان کو پہچاننا آسان ہے؟
جی جی, ان کو ان کی جو فزیکل فیچرز ہیں ان سے پہچاننا ان کو زیادہ آسان ہے, گو کہ تھوڑا سا اوور لیپ ہے ازبیکس کے ساتھ بھی اور کرگیز کے ساتھ بھی, تو وہ تاجک کو بھی اس میں شامل کر لیں تو ان کے ساتھ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنا پاکستان میں چونکہ جو ہے وہ ایتھنسٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے تو اس وجہ سے ان کی شناخت زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے, کیونکہ ایون یہ ایک پختون جو میجورٹی علاقہ ہے اس کے اندر بھی یہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں.
جی اچھا کامران یہ بتائیے گا, اگرچہ پاکستان کی ملٹری فورسز وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ضرب عزب کے نام کا آپریشن تھا پھر خیبر ون, اور اس میں کافی ملیٹنٹس مارے گئے ہیں جن میں ان کے لوگ ای ٹی آئی ایم کے لوگوں کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں, لیکن ابھی جب پرائم منسٹر ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پاکستان اس میں اگریسولی کام کرے گا, تو وہ کیا کنکلوسیو ورک ہو سکتا ہے جس میں خاص طور پہ اس گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے چین چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں ای ٹی آئی ایم اور اس طرح کے دیگر جو ان کے جو شنجیانگ کے ریبلز ہیں, کیونکہ دیکھیں صرف ای ٹی آئی ایم نہیں ہے, کیونکہ اپنا وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے شنجیانگ, اور پھر اگر آپ وہاں کے سارے مسلمان تو ای ٹی آئی ایم کا حصہ نہیں ہے نا, وہاں پہ ایک ایتھنک اور ایک ریلیجیس جو ہے جنرل قسم کی انریسٹ بھی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کچھ لوگ آزادی مانگتے ہیں کچھ لوگ اختیارات زیادہ مانگتے ہیں خود مختاری مانگتے ہیں صوبائی لیول پہ, تو وہ جو ایک پاکستان کے اندر قدرتی طور پہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اور ہمسایہ ملک میں ہیں تو ان کو یہ مسلمان پاکستان کے اندر ایسے ایک سینٹیمنٹ ہے کہ بھائی مسلمان ہیں ان کو جو ہے نا ان کی مدد کی جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جہادیوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, میں عام طور پہ وہاں جو مسلمان آبادی ہے تو اس سے کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں پاکستان کی جو سرکاری لیول پہ تعاون ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, کیونکہ بیچ میں جو ہے یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ چائنا جو ہے چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کرے اور پاکستان کے اندر جو ہے کو مزید جو ہے کے اوپر ایک ریلائے کرے جیو پولیٹیکلی اکنامکلی جو ہے. لیکن چونکہ سیکیورٹی کے حالات خاصے خراب ہیں تو چائنا جو ہے وہ اس قسم کے, اور پھر جو ہے سیاسی استحکام بھی ہے, عدم استحکام بھی ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے چائنا رکا ہوا ہے. تو چائنا کے لیے صرف ای ٹی آئی ایم نہیں ہے, مجموعی طور پہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا دوبارہ سے جو ہے اپنی ریاست جو ہے وہ اس کا پلرا بھاری ہو, وہ اپنی سیکیورٹی کو دیکھ کے, تاکہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان کو بھی کنٹین کیا جائے, کیونکہ افغانستان کے اندر پاکستان سے زیادہ لالسنس ہے.
جی ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے مبشر زیدی صاحب نے اور ہوپفلی ہم ان کو بہتر سن پائیں گے. مبشر زیدی صاحب آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے ای ٹی آئی ایم پہ, ہم پہلے بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کی پریزنس اور کیا وہ کامن انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں لوکل ملٹنٹ گروپس کے ساتھ, اور پاکستان کنکلوسیولی اب کیسے ان کے خلاف آپریٹ کرے گا جیسا کہ کمٹمنٹ کی گئی ہے.
دیکھیے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ گئے ہیں چین, تو ان کا بہت چین کے اوپر اب ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. پاکستان کا انحصار ہے کہ چین جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی توانائی کا بحران ہے اور دوسرے معاملات میں پاکستان کی مدد کرے. تو میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ چینی وزارت خارجہ نے اتنا بڑا بیان جاری کیا ہے کہ کسی پاکستانی رہنما نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ چین کے صوبے سنکیانگ سے جو بھی ملیٹنٹس یا جو شدت پسند پاکستان کی طرف آئیں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ سودا یہی طے پایا ہے کہ چین جو ہے پاکستان کو, جو پاکستان کی جو معاشی تنزلی ہے اس کو روکنے میں مدد کرے گا, اور اس کے بدلے میں پاکستان جو چین کے خدشات ہیں چینی, جن میں چینی باشندوں کی حفاظت بھی شامل ہے پاکستان کے اندر, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے شدت پسندوں کی جانب سے. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پہلی بار یقین دہانی کرائی ہے مکمل کہ جیسے بھی ہوگا وہ چین سے آنے والے شدت پسندوں کو بھرپور قوت کے ساتھ روکیں گے.
جی ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مبشر زیدی صاحب آپ کی جو سٹوری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. آئی ایس ریکروٹنگ تھاؤزنڈز ان پاکستان, یعنی آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ داعش, یہ تنظیم پاکستان کے اندر ہزاروں افراد کو ریکروٹ کر رہی ہے, بھرتی کر رہی ہے, اور اس سے کیا تھریٹس ہیں, ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے آئی ایس. اس کے بارے میں کافی دنوں سے یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں اور گاہے گاہے اس کی پریزنس رپورٹ ہو رہی تھی کہ اس کے جو گروپس ہیں پاکستان کے اندر مختلف ملیٹنٹ گروپس, یا تو وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مرج کر رہے ہیں اس اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ, داعش کے ساتھ, یا اور ان کے بروشرز, ان کے پمفلیٹس, ان کے جھنڈے لہرائے جانے کی یا ان کی پریزنس کی اطلاعات پاکستان سے ملتی رہی ہیں. آج روزنامہ ڈان میں انگلش اخبار ہے, آپ جانتے ہیں پاکستان کا ایک موقر انگریزی کا جریدہ ہے, اس میں ایک ایکسکلوسیو رپورٹ ہے مبشر زیدی صاحب کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ بلوچستان کے اندر سے حکومت نے پاکستان کی وفاقی حکومت کو اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں کو ایک رپورٹ ارسال کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ تنظیم لوگوں کو ریکروٹ کر رہی ہے. 31 اکتوبر کو یہ رپورٹ لکھی گئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 10 سے 12 ہزار افراد کو بھرتی کر لیا گیا ہے, اور ان زیادہ تر نوجوانوں کا تعلق جو اس میں بھرتی ہوئے ان کا تعلق جو ہے ہنگو اور کروم ایجنسی کے قبائلی علاقوں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لشکر جنگوی اور اہل سنہ والجماعت کے رہنماؤں کو بھی اشتراک کی پیشکش کی گئی ہے, اور 10 رکنی ایک اسٹریٹجک ونگ بھی تشکیل دی ہے اس گروپ نے جو آگے چل کے آپریٹ کرے گی. رپورٹ کے مطابق آئی ایس خیبر پختونخوا میں فوجی اور سرکاری عمارات پر بھی حملے کرے گی اور حملے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو کافی کرٹیکل ہے. ٹی ٹی پی آپ جانتے ہیں پہلے ہی پاکستان تحریک طالبان, وہ آئی ایس کے ساتھ ان کے ایک ترجمان نے ایک گروپ کی الائنس کا بھی اس سے پہلے اطلاع دی تھی, تو یہ کتنی اب تھریٹننگ ہو سکتی ہے, کیونکہ انیشلی تو اس کو بہت لائٹ لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے حالات کے پس منظر میں یہ گروپ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہے. مبشر زیدی صاحب, آپ کی رپورٹ تو ہم نے اس کو بیان کیا ہے, مزید اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں جو باوجود اخبار میں رپورٹ نہیں ہو سکیں, کیا کچھ تھریٹننگ ہے آپ کے خیال میں, کتنی خطرناک یہ رپورٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے؟
اسد, ہم لوگ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ آسارائیاں تو چل رہی تھیں اور کچھ جگہوں پہ جن میں کراچی شامل ہے, بلوچستان کے کچھ علاقے شامل ہیں, پنجاب کے کچھ علاقے شامل ہیں, وہاں وال چاکنگ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی داعش کے بارے میں, لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو پہلی جو سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ گزشتہ ماہ ہوئی تھی, جب 6 طالبان کمانڈرز نے جو ہے آئی ایس کے ساتھ یا داعش کے ساتھ اپنی جو ہے نا الیجنس شو کی, انہوں نے ان کے ساتھ اشتراک کرنے کا اعلان کیا, اور ان کے جو امیر ہیں جو ابو بکر البغدادی, ان کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا اعلان کیا. ابھی بھی تب بھی لوگوں کو لگا کہ شاید داعش پاکستان میں ابھی اس کے جو فٹ پرنٹس, جیسے آپ نے کہا, یا ان کے جو قدم ہیں وہ ابھی تک جمے نہیں ہیں, لیکن یہ ہمیں پھر ایک رپورٹ ملی ہے جو کہ بلوچستان کی حکومت نے بھیجی ہے, اور سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی ان کی کافی پریزنس ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی, جیسے ہنگو اور کرم ایجنسی میں, تو وہاں پر انہوں نے, بلوچستان حکومت نے یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس چیز کو دیکھیں, یہ خطرہ بڑھنے والا ہے. اور جو میری بات ہوئی ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس کے ساتھ, جو ماہرین ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی تک یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن شاید وہ اتنا حقیقی نہیں ہے. لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرکاری سطح پر ایک ایسی رپورٹ بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خطرہ اب حقیقی ہونے جا رہا ہے. تو ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت منظم ہے داعش, یا یہاں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی الحاق کا اعلان تو کیا ہے, لیکن وہ کس طریقے سے اشتراک ہوگا. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جو تحریک طالبان میں پھوٹ پڑی ہے پاکستان میں, وہ جو دھڑے نکلے ہیں وہ اب داعش کے ساتھ جو اشتراک کرنے کے خواہش مند ہیں, اور کوئی رابطہ بھی ان کا ہوا ہے جس کے بعد داعش کے جو پاکستان کے اندر قدم ہیں ان کو جمنے میں یہ مدد کریں گے. اب داعش کے لیے یہ جو خطہ ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا عراق اور شام ہے, کیونکہ یہاں افغانستان ہے, پھر ایران ہے, اور پاکستان سے جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں. تو وہاں سے جب امریکی افواج نکلیں گی تو ان کا یہی ہے کہ اس وقت تک یہ وہاں قدم جمانے کی کوشش کریں, اور اپنا وہی کھیل جو دہشت گردی کا یہ عراق اور شام میں کھیل رہے ہیں وہ افغانستان اور ایران کی سرحد کے ساتھ بھی شروع کریں.
جی کامران بخاری, آپ کے خیال میں جتنے ریجنل ڈائنامکس ہیں جن کا تذکرہ مبشر زیدی صاحب نے بھی کیا ہے, کیا یہ آئی ایس کو سپورٹ کرتے ہیں نمبر ایک, اور نمبر دو کہ طالبان بائی ڈیفالٹ آپ کے خیال میں جو ایک آرگنائزیشن, کیا وہ آئی ایس میں ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں, اس کے جنگجو آئی ایس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اسد, مبشر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, ان کا شکریہ. میں میرا اپنا ذاتی شکریہ یہ ہے کہ یہ جو داعش نام کی جو تنظیم ہے یہ ابھی فوکس ان کا مکمل طور پہ ان کی جو قیادت ہے, جتنی انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں جو میری نظروں سے گزری ہیں, کہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ داعش فوکس کر رہی ہے جو علاقے جن علاقوں پر یہ قابض ہے سیریا اور عراق میں, تو ان کا تحفظ کیا جائے. اس وقت داعش ایکسپینڈ کرنے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ داعش کے پاس جو ہے اس کی اپنی پوزیشن ولنربل ہے عراق میں اور پھر سیریا کے اندر بھی, اور جو ہے یہ بین الاقوامی جو اینٹی آئی ایس جو آفینسو ہے یہ زور پکڑے گا تو داعش کو خطرہ ہے کہ کمزور ہو. داعش اور داعش القاعدہ سے ذرا ہٹ کر ہے, داعش کا جو ہے جو بین الاقوامی طور پہ ریکروٹمنٹ کرنا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جتنے ریکروٹس ہوں وہ سیریا اور عراق آئیں اور وہاں پر آ کر جو ہے جو جنگ ہے جو کاز ہے اس میں شامل ہوں, کیونکہ ان کو جتنے وہ جو ہے اپنا مدد مل سکتی ہے ان کو وہ چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ دیکھیں اور مبشر صاحب نے ذکر کیا یہ لشکر جھنگوی کا اور اس طرح کے دیگر جو گروپس ہیں جو سیکٹیرین ہیں, اس سے یہ اس میں شاید داعش انویسٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کو چونکہ ایران جو ہے وہ اس کے جو مخالفین ملیشیاز ہیں اور جو اسد حکومت ہے اور عراق کی حکومت ہے اس کی پش پناہی کر رہی ہے, تو ایران کو سٹرائک کرنے کے لیے بلوچستان میں جیسے پہلے سے جیش العدل اور جند اللہ نام کے جو گروپس ہیں وہ جو ہے نا وہ وہاں پر متحرک ہیں, وہ ان کے ساتھ مل کر تو ایران کے خلاف ایک نیا فرنٹ شاید کھولنے میں کوشش کریں, اور یہ لشکر جنگوی اور اس طرح کے جتنے جو سیکٹیرین اینٹی شیعہ گروپس ہیں ان کا رجحان بڑھ سکتا ہے, اور جیسے ٹی ٹی پی کے یہ جو دھڑے ہیں جن کا مبشر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ سپلٹ ہو چکے ہیں, ان کی سپلنٹرنگ سے جو ہے داعش کو کچھ فائدہ پہنچے, لیکن داعش پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ کاروائی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے وہ کر سکتی, کیونکہ وہاں پہلے سے بہت ساری جہادی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ ان کا کمپٹیشن ہے وہاں پہ.
لیکن اس میں مبشر صاحب آپ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ داعش کو ایک ایڈوانٹیج کہہ لیں انفارچونیٹلی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سیکٹیرینزم پہ ہیں, اور یہ انگریڈینٹس اور یہ میٹیریل پاکستان جیسے علاقوں کے اندر آلریڈی موجود ہے اور گائے گائے اس کو ایسی فورسز نے ایکسپلائٹ بھی کیا ہے, تو کیا داعش بھی اسی کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے؟ تو کیا اس طریقے سے اس کا جو ریجنل ایجنڈا ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈے میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟
بالکل, میں کچھ حد تک کامران صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ داعش کا اس وقت فوکس جو ہے وہ عراق اور شام کے اوپر ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان سے بھی بہت سے شدت پسند جو ہیں وہ عراق اور سیریا میں لڑنے کے لیے گئے ہیں, اور وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لنک وہاں سے بنا ہوا ہے, اور یہاں سے کچھ اگر فائٹر گئے ہیں وہاں پہ شدت پسند لڑنے کے لیے, اور یہ بھی ہم نے سنا کہ بہت سو کی ڈیڈ باڈیز بھی لاشیں بھی واپس آئی ہیں, تو ایک لنک تو اسٹیبلشڈ ہے, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے, اور یہ جو آفیشیل رپورٹ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے, وہ وارن کر رہی ہے کہ ایسی صورتحال کو پری ایمٹ کریں, پہلے سے سمجھیں اور ایسے اقدامات کر لیں کہ داعش کو پاکستان میں قدم جمانے کا موقع نہ ملے, کیونکہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر البغدادی یا ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی پاکستان آ جائے گا, لیکن یہاں جو گروپس ہیں جیسے آپ نے بات کی فرقہ واریت کی خاص طور پر,
لشکر جنگوی کو
آئیڈیل بالکل آئیڈیولوجیکلی الائنڈ ہیں وہ ان کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو شدت پسند گروپ ہیں لشکر جھنگوی ہے یا اہل سنت والجماعت ہیں ان کے ساتھ ان کو اشتراک کی پیشکش کی ہے, تو یقیناً ایک چیز ہونے جا رہی ہے جس کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے, ابھی تک یہ کہنا کہ داعش کے پاکستان میں موجودگی ہے تو شاید وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا, لیکن یہ بات ہے ایک مستقبل قریب کی کہ ایسا ہو سکتا ہے.
جی, اور جن علاقوں سے خاص طور پہ یہ رپورٹیں آئی ہیں سینٹرل پنجاب سے سامنے آئی ہیں, اور آپ نے جس رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے کہ ہنگو اور کرم ایجنسی یہاں سے اگر بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی اٹ سیلف اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہیں, اور سیکٹیرینزم کے اوپر یہاں پہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑی نمایاں ہیں. اب ہمارے پاس دو سے تین منٹ, ایک ایک سوال میں کروں گا. اس وقت جو کرنٹ آپریشنز جاری ہیں خیبر ون اور ضرب عزب, آج بھی اس میں بتایا جاتا ہے کم از کم 17 ملیٹنٹس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, آپ کے خیال میں کامران بخاری صاحب کتنا سکسیزفل جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر سے ملیٹنسی کے خاتمے میں یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے آپ کے؟
دیکھیں اسد, ابھی حال ہی میں پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزرا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی پاکستان فائٹنگ جہادسٹ آن 3 بارڈرز, تو وہ جو ہے اگر اس میں ہم نے بیسکلی جو ذکر کیا ہے اور جو ہمارا جو اسیسمنٹ ہے جو باٹم لائن اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا حملہ ہے جو کہ جو بارڈر پہ ہوا تھا, انڈیا پاکستان کے جو واگا بارڈر کراسنگ پہ ہوا تھا, اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ 6 مہینے ہو چکے ہیں ضرب عزب کو جو ہے چلے ہوئے, اور پھر اب خیبر ون بھی ہے, تو اگر اس دوران صرف ایک میجر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں جہادی, تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ضرب عزب نے اچھا خاصا ان کو ڈسرپٹ کیا ہے آپریشنلی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو عناصر ہیں اب وہ ٹی ٹی پی سے کس حد تک جو جڑے ہوئے ہیں یا ان کا کیا الحاق ہے جو ایران کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, پھر ایرانی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ پاکستانی علاقے میں کاروائی کرتی ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے خطرہ ہے, پھر یہ جو حملہ واگا بارڈر پہ ہوا ہے, پھر چین کے کو جو تحفظات ہیں, اسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی کے عناصر ہیں جو کہ افغانستان میں جا کے حملہ کر رہے ہیں پاکستانی علاقوں کے اوپر, وہاں کو اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں پروگرس ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی روڈ جو ہے وہ مزید آگے بہت لمبی ہے, اور پھر جیسے کہ جو ہے جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے, انہوں نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, یعنی جو سیٹلڈ علاقے ہیں, جو اربن علاقے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیک اپ ہوا ہے پورا جہادی سسٹم, لیکن ابھی بہت کام باقی ہے.
جی مبشر زیدی صاحب, کتنا شیک اپ ہوا ہے اور مزید کتنا کام باقی ہے؟
دیکھیں کام جہاں تک آپ کے
سوال جہاں پہ کامران بخاری نے بات ختم کی تھی کہ بہت شیک اپ ہوا ہے ملٹنٹس کا نیٹورک, لیکن ابھی کام باقی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپریشن جاری ہے ضرب عضب خیبر ون؟
جی ضرب عضب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی, تو وہاں ابھی بھی بہت سا کام باقی ہے, اور اب کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں وہاں برف پڑے گی, تو فی الحال اس میں ہم کمی دیکھیں گے اس آپریشن میں. اسی لیے جو خیبر ایجنسی کی طرف اس آپریشن کا رخ ہوا ہے یا فوج کا جو فوکس بدلا ہے وہ وجہ یہی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے آج تحریک طالبان پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ جو خیبر ایجنسی میں شدت پسند ہیں ان کے ساتھ مل کر فوج کا مقابلہ کریں گے. تو میرے خیال میں شمالی وزیرستان کے آپریشن میں ایک ایسا چھوٹا سا وقفہ آئے گا جس میں شاید کاروائیاں ممکن نہ ہوں, اور سارا فوکس ابھی فی الحال جو ہے وہ خیبر ایجنسی کی طرف جائے گا, جہاں پر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دو چار روز سے لڑائی میں بڑی شدت آ گئی ہے, اور اس میں پاکستانی فوج کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور ساتھ ہی جو شدت پسند ہیں ان کے بھی مارے جانے کی اطلاع ہے. تو آپریشن یہ جب شروع کیا جا رہا تھا, اور جس طرح فوج نے کہا تھا یا حکومت نے بھی کہا تھا کہ ایک فائنل ایک آخری آپریشن ہوگا, تو سب کا اس وقت یہ اتفاق تھا کہ یہ آپریشن وقتی نہیں ہوگا, اس میں مہینے لگیں گے اور شاید ایک سال سے زائد کا عرصہ لگ جائے.
جی بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, کامران بخاری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سٹل داعش ہمارا موضوع ہوگا, لیکن اب اس ریفرنس میں عراق میں اس کی کاروائیاں اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پریزیڈنٹ باراک اوباما کی جانب سے مزید 1500 فوجی ان کو عراق بھیجنے کی اجازت دیے جانا, اس پہ ہم بات کریں گے. اور مزید ہمیں جوائن کیا ہے سیگمنٹ میں عارف انصار صاحب نے, چیف اینالسٹ ود پولیٹیکٹ, ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پروگرام ہندو نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر سعدی اسد. اور پروگرام میں آج ہم زیادہ تر عسکریت پسندی پہ بات کر رہے ہیں اور اس کے مختلف جو فرنچائزز مختلف جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. داعش اس وقت ایک خطرہ عرب ریاستوں میں ہے ہی, اور اسی کے ریفرنس میں جو پاکستان اور اس ریجن میں ان کی پریزنس کی بات ہو رہی تھی اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی, لیکن عراق اور شام جہاں پہ بنیادی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنانے کی ان کی کوششیں ہیں, اور باقاعدہ ایک فائٹ ہے سنی عسکریت پسندوں پہ مبنی یہ گروپ ہے, اور اس نے کافی چیلنج پیدا کیا ہے عراق کی انتظامیہ کے لیے, اور ایک بڑا وسیع علاقہ جو عراق اور شام کا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے. اب انہیں وہاں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے صدر باراک اوباما نے, اس سے پہلے جو ان کی پالیسی تھی وہ ایریل سٹرائکس تھے, ڈرون حملے کیے جا رہے تھے, فضا سے کاروائیاں کی جا رہی تھیں, سیریا کے اندر بھی یہ کچھ دیکھنے میں آیا, لیکن اب پریزیڈنٹ باراک اوباما نے عراق کے اندر مزید 1500 امریکی فوجی بھجوانے یا تعینات کرنے کی اجازت دے دی ہے, جس کا مقصد داعش کے شدت پسندوں کے ساتھ نمٹنا ہے. وائٹ ہاؤس نے یہ بتایا کہ یہ فوجی لڑاکا کردار ادا نہیں کریں گے, لیکن وہ عراقی اور کرد افواج کی تربیت میں اہم کردار ان کا ہوگا, اور وہ انہیں مشاورت دیں گے, کنسلٹنسی ان کا رول ہوگا جو کہ داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جمعے کے روز کیے جانے والا یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر باراک اوباما کانگریس کے قائدین سے ملاقات کر رہے تھے, اور باقاعدہ کانگریس سے ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے. کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے اگینسٹ داعش؟ اور یہاں پہ بھی امریکہ میں جب ہم مختلف چینلز پہ ڈبیٹ سنتے ہیں کہ داعش کے ساتھ کیسے نمٹا جائے, تو صدر باراک اوباما پہ جو کرٹیسزم تھا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فوج, چونکہ داعش ایک فوج کی طرح سے کام کر رہی ہے, تو اس سے نمٹنے کے لیے زمین پر فوج کا ہونا ضروری ہے. ایریل اسٹرائک ان کا ایک وقتی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن مستقل خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ فوج کی پریزنس ہو. لیکن اس میں پریزیڈنٹ باراک اوباما اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کتنی سود مند ہوگی انالیسز اس پہ لیں گے. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسز اسٹریٹ فار. مبشر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسلام آباد سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ابھی واشنگٹن سے عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف اینالسٹ ود پولیٹیک. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عارف انصار صاحب آپ سے شروعات کر لیتے ہیں سیگمنٹ کی. داعش اس کی ایکٹیویٹیز ایریل اسٹرائکس کے بعد اب 1500 فوجی جن کا کردار بہرحال مشاورت کا ہے, کتنا افیکٹو ہوگا آپ کے خیال میں؟
یہ کردار اہم تو ہوگا لیکن ہمیں اسے پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ ٹریننگ ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور وہ کیوں نہ کارآمد ثابت ہوئی, وہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اچھا, اس میں دوسرا چیلنج ہے کہ کون سے گروپس کو ٹرین کیا جائے گا اور ان کی فیوچر میں کیا ان سے خطرات یا فائدہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا لنک جو آپ نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ بھی لنک ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس ورسز ایریل سٹرائکس, کی ایریل سٹرائکس تو ہو رہی ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کون لڑے گا, جو کہ اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں ان دا فیوچر اور پریزنٹلی بھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آف ویریس کلرز وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور کنونشنل وارز نہیں ہو رہی کہ کوئی ایک ملک انویڈ کر رہا ہے دوسرے ملک کو. تو اس وجہ سے جو ڈفرینٹ کلرز آف نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی اس پورے جو اسپیکٹرم ہے اس میں شامل ہے. تو یہ اہم تو ہے کہ جو ایڈوائزرز بھیجے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ایک فیئر ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آئی ایس ایس یا جو نان اسٹیٹ ایکٹر القاعدہ مختلف رنگ کے جو شامل ہیں وہاں پہ ان کی انفلوئنس بڑھ رہے ہیں اور اگر وہ کارآمد ثابت نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان ایڈوائزرز کا رول صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ٹریننگ ہے, لیکن ایک وہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی گراؤنڈ ریئلٹی کی بالکل نبض پہ رہنا تاکہ وہ اس کو رسپونڈ بھی کیا جا سکے اگر کوئی رسک جو ہے وہ کم ٹرو ہو جائے, اور جو اور وہاں پہ اسٹیٹس ہیں اگر ان کی حکومتوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے.
جی مبشر زیدی صاحب, آپ اسی کو انالائز کیجئے گا, یہ ڈیولپمنٹ مزید 1500 فوجی عراق بھجوایا جانا.
جی بالکل, میرے خیال میں یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو فوجی کاروائی جو فضا کے ذریعے امریکہ کر رہا تھا وہ شاید اتنی مؤثر نہیں رہی, اور جب یہ کاروائی شروع ہوئی تھی تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید کیونکہ دولت اسلامیہ کے جو شدت پسند ہیں وہ اس کا نشانہ بن جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا اور وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکا دولت اسلامیہ کو جس کی توقع کی جا رہی تھی. اب فوجی بھیجنے کا مقصد جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ گراؤنڈ پہ لڑیں گے یا وہاں تربیت دیں گے عراقی فوج کو یا دوسری افواج ممالک کی جو اس سارے اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا, صرف امریکہ ہی نہیں, پوری دنیا کے لیے اب یہ خطرہ بن چکی ہے دولت اسلامیہ, تو ہر ایک اس سے خطرات محسوس کر رہا ہے, جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے جو کہ جس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے عراق اور شام, جیسے کامران صاحب نے بھی یہ بات کی. تو ہر ملک اس تنظیم سے اپنے لیے خطرات محسوس کر رہا ہے, تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پوری دنیا ایک مربوط حکمت عملی بنائے, خاص طور پہ ترکی کا جیسے معاملہ چل رہا ہے کہ ترکی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے ابھی الگ رکھا ہوا ہے. تو یہ جیسے جیسے ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا دولت اسلامیہ کا, تو دنیا کو بھی اپنی جو حکمت عملی ہے وہ اس حساب سے بنانی پڑے گی.
جی بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے ان دونوں سیگمنٹس میں, آپ کا بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب, آپ یہ بتائیے گا, عرب ممالک کا ایک اتحاد ہے, یورپین یونین اور یورپی ممالک کا ایک بلاک ہے, امریکہ ہے اس کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو آپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیا ان کی ایسی کہنا چاہیے اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ نظر آتی ہے اور یہ اپنے آپ کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
دیکھیں اسد, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم داعش کی جو حقیقت ہے اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں, اور داعش جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا اس کو بہت بڑا ہوا بنا کر جو ہے بیٹھ جائے, اور ان کی جو ہے دیگر جو کاوشیں ہیں وہ سائیکولوجیکل آپریشنز کی جانب ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ داعش جو ہے اس کے سامنے بھی بہت کنسٹرینٹس ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں پھیل رہی جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں. جہاں تک امریکہ کے 1500 فوجی جو ہے نا آنے کا تعلق ہے, وہ دیکھیں یہ بات کبھی بھی یہ اوباما انتظامیہ کے ذہن میں نہیں تھی کہ جو ایئر سٹرائکس ہیں ان سے داعش کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے گا. وہ پوری جو کیمپین ہے داعش کے ساتھ اس کا پہلا حصہ تھی, ان کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ انہوں نے فوجیں جو ہے اپنا مزید فوجیں جو زمینی ریالٹی ہے اس کو مزید جو ہے بہتر کرنا ہوگا. اب ظاہر ہے ایک کنسٹرینٹ ہے اوباما انتظامیہ کے سامنے کہ وہ نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, تو اب اس نو بوٹس آن دا گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوکل بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے. اب لوکل بوٹس اتنے فعال نہیں ہیں, تو ان کو فعال بنانے کے لیے یہ 1500 جو فوجی ہیں, پہلے 300 بھیجے گئے, پھر ان کی تعداد 500 بڑھا دی گئی, اب 1500 اور بھیجے جا رہے ہیں. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جو 2000 کے قریب لگ بھگ جو امریکی فوجی وہاں ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ بیسکلی جو ہے بڑے مائکرو لیول کے پیمانے پر جو دیگر یونٹس ہیں عراقی آرمی کے اور کردش جو اٹانومس گورنمنٹ ہے ان کی جو فورسز ہیں ان کو متحرک کریں گے. ساتھ ساتھ جو سنی ہیں جو قبائلی جو ملیشیاز ہیں اور جو عناصر ہیں جو داعش کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ٹرین کریں گے, ان کو سپورٹ فراہم کریں گے تاکہ جو ہے اس بات کو آگے لے کے بڑھا جائے. ابھی آپ دیکھیں کل کی خبر ہے وال اسٹریٹ جرنل کی کہ صدر اوباما جو ہیں انہوں نے کوئی چوتھا خط لکھا ہے ایران کے جو رہبر ہیں آیت اللہ علی خامنی کو, تو اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے ایک یہ بات تو خیر ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خاموشی سے ایران اور امریکہ تعاون کر رہے ہیں عراق کے اندر داعش کے خلاف, لیکن اب بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھائی جو ہے اب ہم اس کو آفیشیل رنگ بھی دینا چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. داعش ایک پرابلم ضرور ہے, ایک تھریٹ ضرور ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ داعش جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے.
لیکن ایران کی اگر کوآپریشن کی بات ہو تو عراق کی حد تک تو داعش کے معاملے پہ ایران ساتھ کھڑا نظر آتا ہے, لیکن یہی جب بات سرحد کے اس پار چلی جائے سیریا میں چلی جائے تو ایران کی پوزیشن مختلف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے.
جی بالکل, بہت اہم بات آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے جو خط لکھا گیا ہے اس خط میں صرف عراق کی بات نہیں کی گئی. عراق میں جو ہے پوزیشن اتنی خراب نہیں ہے, داعش جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ارلی اسیسمنٹس ہمیں مل رہے ہیں, لیکن ایک ٹرینڈ نیا بڑھ رہا ہے کہ وہاں پر داعش کو ریورسل کا سامنا ہے. بات ہے کہ سیریا میں کیا کیا جائے, کیونکہ سیریا میں ان کی جڑیں ہیں اور ان کو وہاں سے کیسے وہ کھڑا جائے, اور اس کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران اور ترکی جو ہے وہ کم از کم کسی ایک کنسنسس پہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ جو بغاوت ہے یا کم از کم جو سعودی عرب کا جو موقف ہے اور جو ترکی کا موقف ہے کہ بھئی اسد حکومت کا تختہ الٹنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے امریکہ جو ہے وہ مزید دور جائے گا, کیونکہ اس وقت جو ہے اگر اسد حکومت کا تختہ الٹا دیا جاتا ہے یا اسد حکومت گر جاتی ہے تو داعش کو اور اسپیس مل جائے گی. تو میں نہیں مانتا کہ اس بات کو کہ امریکہ جو ہے اور ایران بہت زیادہ دیر تک جو ہے ان کا اختلاف رہے گا سیریا کو لے کر.
جی عارف انصار صاحب, اگر کامران بخاری صاحب کے اس تھیسس کو ہم بائی کریں, ایک بات تو یہ ہے کہ اسد حکومت کا تختہ الٹنا جو کہ ایک بڑی پرائیورٹی رہی ہے یورپی ممالک کی, تو کیا داعش کے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے واقعتاً وہ اس سے دور ہو جائیں گے, ایک بات. اور دوسری بات, تو اس کے جواب میں چونکہ روس یہ میڈیٹ کر رہا ہے کہ اسد حکومت کو باقاعدہ اسد کو آن بورڈ لیا جائے کہ وہ داعش کے خلاف کارروائی میں سب سے مؤثر ہو سکتے ہیں, تو کسی سٹیج پہ امریکہ اور صدر بشار الاسد کی حکومت بیک وقت آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے اگینسٹ داعش یا اگینسٹ آئی ایس؟
ہمیں یہ ایک فیکٹر جو ہے بالکل ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا جو فینومینن ابھرا ہے یہ گلوبل پاور اسٹرگل سے ہٹ کے نہیں ہو رہا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے. تو جیسے آپ نے روس کی بات کی کہ روس کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسد ساتھ کو ساتھ لے کے چلیں, اور اسد کے ساتھ پہلے جو جوہری معاہدہ ہوا اس میں بھی روس کا بڑا اہم رول تھا, جس جو بالکل امریکہ اور نیٹو اسٹرائک کرنے کے بہت قریب تھے اسد کے اوپر اس وقت. تو اب ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل چل رہی ہے وہ بھی اس کی پارٹ اینڈ پارسل ہے, آل دو کہ کیری صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیل ٹاکس ہیں ایران کے ساتھ ان کا مڈل ایسٹ کے کسی اور جو معاملے چل رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ عجیب سی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی آج. لیکن یہ سارے معاملے تو اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں, اس میں کردوں کا بھی معاملہ ہے. ترکی کی جو ناراضگی کا اصل وجہ تو کرد ہے کہ اگر کرد اسٹرانگ ہوں گے جس کو جو مغرب ٹرین کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو ترکی کی سالمیت کو خطرہ نظر آتا ہے, تو وہ بیچ میں کمپلیکیشن بن گئی ہے. تو ہمیں صرف اس نان اسٹیٹ ایکٹر فینومینن کو صرف ایکسٹریمزم اور اس کی حد تک نہیں رکھنا پڑے گا, بلکہ اب یہ ہمیں ایک اس ہائپوتھیسس میں ایڈ کرنے پڑے گا کہ یہ گلوبل سٹرگل جو ہے بیلنس آف پاور ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی. روس کی یوکرین کے ساتھ کیا سچویشن چل رہی ہے اور سینکشن جو روس کے اوپر لگ رہی ہیں وہ کس حد تک مڈل ایسٹ میں پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ایران کے کانٹیکسٹ میں. اور اس کے بارے میں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ریٹائر ہو گئے شاید ولیم برنز نے بھی کہا کہ روس کا ابھی تک پازیٹیو رول ہے, لیکن اگر ان کے اوپر سختی آتی ہے یورپ کے لحاظ سے تو وہ ادھر کتنا پھر اپنا رویہ چینج کریں گے. تو یہ ساری ملی جلے فیکٹر ہیں کہ کون سے ایکٹر کو ٹرین کیا جائے, کردوں کو ٹرین کیا جائے, فری سیرین آرمی کو ٹرین کیا جائے, یا دوسرے جو ہیں گروپس ہیں اور وہ کتنا کرامت ثابت ہوں گے, کہیں وہ فیوچر میں الٹا نقصان کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے, ہمارے تجزیے میں یہ کہ یہ مڈل ایسٹ کی شیپ جو ہے وہ کرنٹ اس میں نہیں رہ سکے گی, اور یہ ابھی اس کی ارلی سٹیجز ہیں, اور یہ اب کتنا عرصہ, جس میں پنیٹا صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو شاید 30 ایئر وار کی بھی بات کی, کہ یہ اب آہستہ آہستہ پلے آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن خطرات اپنی جگہ ہیں, کمپلیکیشنز اپنی جگہ ہیں, جو جن کے سولوشن اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں.
جی, اگر کامران بخاری ہم دیکھیں واشنگٹن کے سامنے, پریزیڈنٹ باراک اوباما ان کی انتظامیہ کے سامنے, تو جو دو اہم مسائل ہیں, ایک تو مسئلہ یوکرین کا ہے, اور وہاں پہ یوکرین کا ایشو ہو یا شام کا ایشو ہو, صدر بشار الاسد ہو یا شام سے متعلق داعش ہو, ہر دو معاملوں میں جو ایک بڑی طاقتور فریق بیچ میں آتی ہے وہ ہے روس. ابھی آپ کے خیال میں روس کے ساتھ جان کیری نے جو بیجنگ میں موجود ہیں, انہوں نے ایک بریفنگ دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم یوکرین کے معاملے پہ دونوں ملکوں میں یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ جو معلومات کا تبادلہ ہے, انفارمیشن شیئرنگ ہے, اس کو وہ زیادہ اسموتھ بنائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ روس کے ساتھ کسی لیول پہ کوارڈینیشن بہتر ہو سکتی ہے اگر یوکرین پہ ہونے والی اس پیشرفت کو سامنے رکھا جائے تو؟
دیکھیں, یوکرین کا اگر معاملہ لیا جائے نا اسد, تو یوکرین کے اندر جو ہے وہ دونوں جانب ایک نو ون سینیریو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ روس کا جو آربٹ ہے اس سے نکل آئے. تو ایک حد تک تو وہ کامیاب ہوئے جبکہ وہ انہوں نے جو الیکٹڈ حکومت تھی سابق یوکرین کے جو صدر کی, ان کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور نئے الیکشن ہوئے, اس کے اندر جو ہے ان کے مخالفین پرو ویسٹرن ایلیمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے. اچھا, لیکن یہ تو کامیاب ہو گیا امریکہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو ایک جغرافیائی اور ڈیموگرافک ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرقی یوکرین کے علاقے ہیں اس کے اندر روس کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے, اور روس جو ہے وہاں سے مکمل طور پہ نہیں نکالا جا سکتا, یعنی کہ ایک سٹیل میٹ کی سچویشن ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو امریکہ بہت دور ہے, مغربی یورپی ممالک بہت دور ہیں, روس بالکل بارڈر پر ہے, اور پھر روس نے کرائمیا میں بھی اپنے آپ کو جو ہے انسٹال کر لیا ہے ملٹیریلی, وہ جو ہے وہ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کا مظاہرہ جو ہے کھل کر کیا. اب یہ ہے کہ روس کے لیے اگر تو روس جو ہے اس حکومت کو سیٹل نہیں ہونے دیتا, تو وہ روس کے لیے جو ہے بڑی قابل اطمینان اور قابل تسلی بخش جو ہے وہ ایک آؤٹ کم ہے. اگر اس سے کوئی بہتر حالات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اس حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور پھر سے پرو رشین عناصر جو ہے ان کا پلرا بھاری ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے ویلیو ایڈڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس بات کا پتا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے جو یوکرین کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پھر کنسنسس ہو سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اب سیریا کو کس طریقے سے حل کیا جائے, کیونکہ سیریا کے اندر جیسے جو ہے دوسرے پینلسٹ نے جو ہے بڑے خوبصورتی سے ذکر کیا کہ بہت ساری جیو پولیٹیکل کرنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. یہ صرف نان سٹیٹ ایکٹرز کا جو قصہ نہیں ہے, یہ جو ہے ٹرکی اور جو ہے ایران کی کانفلکٹ ہے, ٹرکی اور کرڈز کی کانفلکٹ ہے, پھر ایران اور سعودی عربیہ کی کانفلکٹ ہے, ٹرکی اور رشیا کا جو ہے ایک ڈائنامک ہے, ٹرکی رشیا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, 60% جو ان کی نیچرل گیس کنزمپشن ہے ٹرکی کی وہ رشیا فلفل کرتا ہے. اب ٹرکی اور رشیا کھل کر ایک دوسرے کے خلاف سیریا کے اندر کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ڈیپینڈنسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سارے جو تانے بانے ہیں ان کو بڑی باریکی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک بڑے جسے کہتے ہیں ایکسپینڈڈ گلوبل لیول کے اوپر ایک کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے.
جی, عارف انصار صاحب, یوکرین کا معاملہ, جان کیری کی آج یہ بریفنگ رشین آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار طے پا گیا ہے جس میں انفارمیشن جو ہے اس کی ایکسس ہوگی اور اس کا تبادلہ کیا جائے گا جو بھی وہاں پہ یوکرین میں پیش رفت ہوگی اس کے بارے میں. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بریک تھرو ہے یوکرین کے ایشو پہ؟
یہ دو پیرل پروسیس چل رہا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے عناصر ساتھ چل رہے ہیں جو کہ کمپلیکیشنز بھی پیدا کرتے جا رہے ہیں, لیکن ان کے ڈائنامک, یہ ڈائنامکس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے, یہ جو بڑی جیو پولیٹیکل گیم جو چل رہی ہے. جس طرح ایک پازیٹیو سائڈ پہ یہ بھی ہوا کہ روس اور یوکرین کا گیس وہ انرجی اگریمنٹ ٹیپ آ گیا, کیونکہ آگے ونٹر آ رہی ہے, وہ کافی مصیبت بن سکتی تھی لوگوں کے لیے, خاص طور پہ یوکرین میں سویلینس کے لیے, تو وہ ایک پازیٹیو وہ تھا. لیکن ساتھ ہی پھر الیکشن بھی ہو گیا جو جہاں پہ رشین پرو رشین ایلیمنٹ اسٹرانگ ہیں, اور انہوں نے اپنا وہاں پہ الیکشن کرا لیا جو کہ مینس ایگریمنٹ کے خلاف تھا, اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو یوکرین کی باقی سالمیت ہے, کرائمیا تو ویسے ہی الگ ہو گیا, وہ اس کو خطرہ بن جاتا ہے. तो ये दोनों डेवलपमेंट साथ साथ चल रही हैं और इसके ताने बाने जिस तरह हम बात कर रहे हैं बड़ी दूर तक फैले हुए हैं और टिट फॉर टैट भी है। कैरी साहब ने भी कल परसों ही बयान दिया कि इसको हमें टिट फॉर टैट के तौर पे नहीं चलना चाहिए रूस के साथ, और तो लेकिन ये इन प्रोसेस चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चल रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान बुखारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आरिफ अंसार साहब चीफ एनालिस्ट विद पोल डायरेक्ट, आपका भी हम मशहूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। और सामिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से पर बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ एम ओ यूज़ पर सिग्नेचर हुए हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कल हमने उस पर तफसीली बात की थी, और आज इन दस्तखत होने के बाद एक और ओपिनियन उसमें शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज 19 माहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। माहदों में बिजली की पैदावारी मंसूबे, कोयले की कान करें, शमसी तवानाई के हसूल और पन बिजली के अलावा सनती शोबे में सरमायाकारी के मनसूबे शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने अपने माहरीन के एक पैनल से इन्हीं अमूर पे बात की थी और उनकी राय जानी थी, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसमें फायक हुसैन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक और फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, उनका राय हम लेंगे कि ये कितने यूज़फुल हो सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस के हल में कितने ममदो मुआवन हो सकते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वो बताते खुद क्या कहते हैं इन माहदों के बारे में।
ये जो विज़िट है ये पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुअसर है, और मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक है पाकिस्तान के बिजली के मसले को इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म करने का, और ये प्लांट अब लगने शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर बिजली की महरूमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिजली आ गई तो फिर सब कुछ आ गया पाकिस्तान में, बिजली आ गई तो खुशहाली भी आ गई, बिजली आ गई पाकिस्तान में तरक्की भी आ गई, बिजली आ गई तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी।
खुशहाली, तरक्की, एक्सपोर्ट्स, बहुत ऑप्टिमिज्म है प्राइम मिनिस्टर साहब का। बिजली का मामला बिलाशुबा एनर्जी का क्राइसिस बहुत शदीद है और इसका हल होना भी उतनी अहमियत का हामिल है। एहसन इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और उन्होंने जियो टेलीविजन के साथ जो गुफ्तगु की आज इन माहदों के बाद, उससे एक मुख्तसर सी सऊदी झलक आपको सुनवाते हैं।
और आज वजीर आजम ने जैसे कहा कि अगर बिजली होगी तभी मुल्क के अंदर कारखाने लगेंगे, उससे ही गुर्बत और बेरोजगारी को खत्म करने का मौका मिलेगा, और अगर कारखाने नहीं चलेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का दौरा इस लिहाज से बेहद अहम है कि चीन की क्यादत ने एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ जो तावुन का हाथ बढ़ाया था उसमें एक नई रूह फूंकी गई है, और इन माहदों के साथ हम एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, और अब हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेकाम को कायम रखते हुए एक इकोनॉमिक नेशन बनते हुए इन मंसूबों पर अमल दरामद करें, और यकीनी बनाएं कि ये तमाम मंसूबे जो पाकिस्तान की मदद के लिए दिए जा रहे हैं हम इनका फायदा उठा सकें।
सन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जियो टेलीविजन के साथ, उनकी ये एक्सक्लूसिव कमेंट्स थे जिससे हमने आपको सऊदी झलक सुनाई जियो टीवी की ताबुन से। एनालिसिस लेंगे, हमें ज्वाइन किया फायक हुसैन साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक और फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। फायक हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत एक्सटेंसिव कहना चाहिए इस पर कवरेज भी हो रही है इस मामले की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का चाइना का दौरा, आज 21 माहदों में दस्तखत हुए हैं, मजमू तौर पर यह समझा जा रहा है कि 40 या उससे ज़्यादा बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। आप बाहसियत एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के, आपकी इससे तवक्कुआत क्या हैं इंडिपेंडेंटली?
देखिए, अगर ये ऐसा होता है
जी
तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है 40 से लेकर 45 बिलियन तक की, ये अगले 3 से 5 साल के बीच में आएगी, और इसमें ज्यादातर जो है एनर्जी के लिए आएगी। कुछ ये लोन भी नहीं नजर आता है, वहां से प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो आके खुद इसको लगाएगा, तो इस तरह से ये है बहुत फायदेमंद, खुदा करे हो जाए।
फाइक साहब, गुज़श्ता रोज़ जब हमने इस पर प्रोग्राम किया तो दो नुक्ते जो हैं वो उठाए गए। बाज़ मुबस्सरीन का ये कहना है, बल्कि उनके पॉलिटिकल राइवल्स भी गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं कि ये बराह रास्त इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से इसके अगेंस्ट बड़ी सॉवरन गारंटीज़ ली जा रही हैं, सो इट्स सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट लोन्स। आपको भी कोई ऐसी रिफ्लेक्शन मिलता है इन डील्स में, इन MOUs में से?
नहीं, अभी तक जो चीज सामने आ रही है उसमें कोई लोन का जिक्र तो नहीं आ रहा है, और उसमें यही आ रहा है ये प्राइवेट सेक्टर चाइना का होगा कि जो यहाँ पे पार्टीज के साथ में मिलके ये इस तरह के प्रोजेक्ट लगाएगा।
लेकिन सॉवरन गारंटीज आपके ख्याल में जब मांगी जाती हैं तो वो क्या खास सूरत हाल होती है जिसमें ये सॉवरन गारंटीज ली जाती हैं?
देखिए सॉवरन गारंटी जो मांगी जाती है वो रेट्स के लिए भी मांगी जा सकती है कि वो किस रेट के ऊपर आप सप्लाई करेंगे पर यूनिट रेट जो होता है।
सही।
और सॉवरन गारंटी जो होती है वो आपके ये कोल की जैसे ज्यादा जो सुनने में आ रहा है कोल बेस्ड है तो ये कि उसके रॉ मटेरियल वगैरह की सप्लाई के लिए अभी क्या अरेंजमेंट हुआ है आया वो सप्लाई कोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करेगी एक पाकिस्तान से होगा या चाइना वाले खुद अरेंज करेंगे उसे इस चीज़ें कुछ अभी क्लियर नहीं है।
जी आप ओवरऑल क्या समझते हैं क्योंकि जाहिर है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगाज़ करना है सेंस में बड़ी काबिल तारीफ इकदाम समझे जा रहे हैं हुकूमत के तो अगर ये बिजली जिस पे मेन फोकस है सबसे ज़्यादा मंसूबे जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो MOUs हैं वो इसी से मुतालिक हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं तो आपके ख्याल में एनर्जी कितनी नागुज़ीर है पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और अभी जो पिछले चंद बरसों में इस शॉर्टफॉल की वजह से नुकसान हुआ है उसका किस हद तक अजाला हो सकेगा और कितना जल्द हो सकेगा आपके ख्याल में?
अभी देखिए बहरहाल एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेंट तो है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक्सपोर्ट भी अभी कुछ गिरे भी हैं उनकी भी रीजन यही है जीएसटी प्लस स्कीम एक आई थी यूरोपियन कंट्रीज से वो भी सुनने में आ रहा है कि फुलफिल नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम तो उसमें है और उसका मेजर जो फैक्टर है वो एनर्जी की शॉर्टेज है और अब अगर ये 3 से 5 साल में इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने हैं एक्सपोर्ट जो कुछ गिरे हैं एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो ये सब ऑल इम्पोर्ट और कोल इम्पोर्ट कहाँ से होगा?
तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये ऑप्टिमिज्म है कि खुशहाली तरक्की रोजगार एक्सपोर्ट ये सब बहुत हकीकत पर मबनी है?
देखिए बात तो सही है कि अगर ये इंडस्ट्री नहीं चलेंगे ये फैसलाबाद वगैरह में सुनने में आता है कि बहुत से ये स्पिनिंग यार्न और ये कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और कितने लाख मजदूर जो है बेकार हो गया है तो अब जारी बात है कि अगर एनर्जी होगी तो उसमें एक दो चीजें हैं इसमें तो एनर्जी हो और दूसरी ये रिजनेबल रेट पे हो अगर वो भी एग्जॉर्बिटेंट होगी तो वो भी एक नुकसान दे क्योंकि वो फिर हम मैच नहीं कर पाएंगे।
बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका फाइव सेंसर
की अगर
जी बहुत शुक्रिया फाइव हुसैन साहब फार्मर प्रेसिडेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक आप हमारे साथ थे फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपने हमें ज्वाइन किया आपका बहुत शुक्रिया और सामिन प्रोग्राम के आखिर में दो डेवलपमेंट्स आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे ये स्पोर्ट्स से मुतालिक हैं एक तो ये कि सईद अजमल वो इंग्लैंड रवाना हो रही हैं जहाँ पर वो अपने नए बॉलिंग एक्शन का जायज़ा उनका होगा उनको टेस्ट किया जाएगा तो सईद अजमल के जितने भी फैंस हैं जितने भी उनके हामी हैं यकीनन उनके लिए बहुत दुआगो होंगे। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये कि कई अरसे से आप ये अखबार में सुन रहे होंगे कि ICC के कुछ रूल्स जो हैं वो उनमें तब्दीली आ रही है उनके प्रपोज़ किया जा रहा है लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी तब्दीलियों का एक मकसद ख़ासतौर पर वो कवानीन जो बैंड प्लेयर्स के रेफरेंस में हैं इन तब्दीलियों का मकसद मोहम्मद आमिर जैसे क्रिकेटर्स को क्रिकेट में वापस लाना है। और आज जो दो रोज़ा इजलास ICC का शुरू हुआ है उसमें जो दो एक्ट्स उनमें तब्दीली या तरमीम मुतवक्के उसके तहत राह बिल्कुल आसान हो जाएगी और खुल जाएगी मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी की। इनिशियली उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी वापसी यकीनी हो जाएगी। तो देखना यह है कि आज के इजलास में जो कल तक जारी रहेगा हतमी तौर पर क्या नतज सामने आते हैं ये कुछ दो डेवलपमेंट्स जो आपके साथ हम प्रोग्राम के आखिर में शेयर कर सके। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोड्यूसर थी सादिया असद जबकि हमारे साथ इंजीनियर हैं नेल्सन डोब्स। असद हसन को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाय नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।